Das Lied? Surat Momin, इसका एक और नाम भी है, और जो इसका एक और नाम है वो है गाफिर। इसका एक तीसरा नाम भी है अतौल, अतौल तोए वोलाम। और इसका चौथा नाम कहते हैं हामीम है, ये इसका कुरानी नाम है, क्योंकि ये सूरज जो है ये हामीम से शुरू हो रही है। ये जो है यहाँ सूरत मोमिन से सूरत अहकाफ तक 7 सूरतें हैं जो हामीम से अब शुरू हो रही हैं। इसको सबाए हवामीम भी कहते हैं या फिर आले हामीम। सब के आगाज में किताब का जिक्र है, और इस सूरत के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो वो ये कहते हैं, आले हामीम दिबाजुल कुरान, के ये जो आले हामीम है, ये जो सबा हवामीम है, ये कुरान का दिबाज है। दिबाज कहते हैं रेशम को, रेशमी कपड़े को। और रेशमी कपड़ा जो है हम क्यों पहनते हैं? जीनत के लिए, जेबो जीनत के लिए, खूबसूरती के लिए, या फिर कोई खुशी का मौका होता है। तो ये वो सूरतें हैं जो कि कुरान की जीनत है, उसके रेशमी कपड़े हैं। फिर इसके बाद जो है मसर बिन कदाम, मीम सीन आयन रा और कैफ दाल अलिफ मीम, मसर बिन कदाम फरमाते हैं कि इनको अराइस कहा जाता है। अराइस रूसा की जमा है दुल्हने। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, इन्ना लिकुल्ले शैइन लुबाबन व लुबाबुल कुरानी आले हामीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हर चीज का एक मग़्ज़ होता है और खुलासा, और कुरान का खुलासा आले हामीम है। या फिर उन्होंने फरमाया हवामीम, एक ही बात है ना, हामीम की जमा फिर हवामीम है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत जो है वो मंसूब की जाती है कि लिकुल्ले शैइन समरतुन व इन्ना समरतुल कुरानी ज़वातु हवामीम, के हर चीज का जो है वो एक फल होता है, हर चीज का एक समरा होता है, और कुरान का समरा जो है ये हवामीम है। और आप देखें कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल तो ऐसी है कि कोई शख्स अपने घर वालों की रिहाइश के लिए जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा है, अचानक और आगे गया तो उसे क्या नजर आया? रौजात व मसात। गोया के ऐसे बाग उसे मिले जिनकी जमीन में उगाने का मादा सबसे ज्यादा है। आपको पता है ना, एक होता है जन्नत यानी बाग, फिर एक होता है रोजा। जन्नत के अंदर ही रोजा होता है जो बाग का सबसे पुरबहार मकाम होता है, जो सबसे जरखेज जगह होती है बाग के अंदर भी। तो पहले उसने क्या देखा कि अपने घर वालों के लिए रिहायश की जगह देखने के लिए कोई निकला, अब हरा भरा मैदान नजर आया, अचानक आगे गया तो रौजात और मसात नजर आए, मीम सा अलिफ ता। अब ऐसे बागात मिले जिनकी जमीन में उगाने का मादा सबसे ज्यादा है, इनको देखकर कहने लगा, मैं तो बारिश की पहली हरियाली को देखकर या हरियाई को देखकर ताज्जुब कर रहा था, ये तो उससे भी अजीब तर है। तो उससे ये कहा जाएगा कि पहली हरियाई और सब्जी की मिसाल तो आम कुरान की मिसाल है, कि अब तक जो पढ़ा वो तो था आम कुरान, आम सरसब्जगी, और रोजात और मसात की मिसाल कुरान में से आले हवामीम की है, आले हामीम की है। आप फिर इसको कैसे कहेंगी कि आम जो बाग है वो तो कुरान है बाकी, और ये जो आले हवामीम है ये रोजात हैं, मसात हैं। اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے, انہوں نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آل حامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہو جاتی ہے. تو آپ جو ہے ان جو سورتیں ہیں جس کا آغاز جو ہے وہ سورت مومن, سورت غافر, سورت طول, ایک ہی سورت کے یہ مختلف نام ہیں, اس سے ہوتا ہے اور اینڈ ہوگا سورت احقاف پہ جا کے. تو اب ہم جو ہے وہ حامیم کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. اور حامیم آپ دیکھ لیجئے کہ سورت کا آغاز جو ہے وہ حامیم سے ہوتا ہے. اور حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ حامیم سے مراد ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا, اور ایک رائے کیا ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے حامیم. اور بہرحال جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس ان کا آغاز کیا ہے, جیسے حروف مقطعات اور ان کا مزاج بھی ملتا جلتا ہے. اور ایک اور بات کہ قرآن مجید جو ہے وہ حروف مقطعات سے بنا, اور اہل مکہ جو تھے حروف تہجی کو جانتے تھے لیکن حروف تہجی سے کوئی صورت کچھ آیتیں جو ہیں وہ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے. تو بہرحال حروف مقطعات کیا ہیں ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اور ایسی مثال کو دینے سے ساری دنیا جو ہے وہ عاجز ہے, بے بس ہے. حامیم, حامیم کہہ کر اللہ رب العزت نے کیا کہا, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. تنزیل, تنزیل مصدر ہے, اس کے معنی ہے منزل, نازل کیا گیا. یہ تنزیل جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے. اور اس کے علاوہ تنزیل کے معنی کیا ہوتے ہیں, درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق اہتمام سے اتارنا. ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو فوراً جو ہے وہ دے دیا جائے اکٹھا سارا, لیکن ایسے نہیں, درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق. اور قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں, تقریباً 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق درجہ بدرجہ بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا. الکتابی, الکتاب, تو اتارا جانا الکتاب کا, الکتاب یہاں پہ معرفہ آیا ہے, الف لام نے اس کو خاص کے معنی دیے ہیں. نازل کیا جانا الکتابی, اس کتاب کا, یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ بڑی خاص کتاب ہے قرآن مجید. اس کا نازل کیا جانا من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. اور جس نے اس کتاب کو نازل کیا وہ ذات جو ہے وہ عام ذات نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اللہ تعالی کی, پھر یہاں پر جو ہے وہ صفات بتائی جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گی کہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی کی 6 صفات کا ذکر ہے, کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والی ہستی جو ہے وہ عام ہستی نہیں ہے, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, وہ بڑی ہی خاص ہستی ہے. اور نمبر 1 اللہ, اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. آپ دیکھیں ایک اللہ, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور آگے اس کے 6 صفاتی نام آئے ہیں. 6 اللہ تعالی کی خصوصیات کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کو جس نے نازل کیا وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے, وہ اللہ ہے, اس کو الہ بنانا چاہیے, اصل میں وہی الہ ہے. اور الہ جو ہے کیا ہے اس کے معنی, یہ جو اللہ ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے, باقی سارے نام اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں, آپ اس کو بہت توجہ سے سنیں, کیونکہ اللہ جو ہے نا بہت دفعہ آپ پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں. آپ اس سلسلے میں کچھ باتیں یاد کر لیں تو بڑی کام کی ہیں. نمبر 1 کیا ہے اس کے معنی اللہ کے, کہ اللہ تو الہ فلان، اللہ تو الف لام دو چشمی ہا اور تا، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تو الہ فلان تو اس کے معنی ہے سکن تو الہ فلان، کہ میں نے فلان سے سکون حاصل کیا، تو معنی پھر کیا ہوئے؟ اللہ وہ ہے جس کے نام سے تسکین ہوتی ہے. اللہ کے معنی اصل میں کیا ہے؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو کا مطلب ہے سکن تو، آگے سکن تو لکھ لیں کہ اللہ کے نام سے سکون ملتا ہے. تو پھر معنی کیا ہوئے؟ نمبر ایک، اللہ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے، وہ جو مضطرب قلب کے لیے تسکین ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ ہے اللہ کی شان. تو نمبر ایک، اللہ کے کیا معنی پتا چلے؟ سکن تو، اللہ تو سکن تو. نمبر دو، دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے الہو ولہن سے مشتق ہے، الف لام ہا سے، اور الف سے مراد کیا ہے؟ یعنی حمزہ، پہلے میں بھی حمزہ ہے، یہاں میں بھی حمزہ ہے. تو وہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ الہو ولہو سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہے شدائی ہونا، فریفتہ ہونا. اللہ وہ ہے کہ دل اس کا والہانہ اقرار کرتا ہے ولہن سے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اللہ تعالی جو ہے، اللہ تعالی پر تمام روحیں جو ہیں وہ شیفتہ ہوتی ہیں، ورفتہ ہوتی ہیں، قربان ہوتی ہیں. اور تیسرے معنی کیا ہیں؟ الہ لاہن سے مشتق ہے، لام الفا، جس کے معنی ہوتے ہیں بلند شان. کہ اللہ کیسا ہے؟ برتر اور اعلی ہے، الہ فہم اور ادراک سے بالا تر ہے. چوتھے معنی اس کے ہیں لاہا یلوہ لاہین، اس کے معنی ہوتے ہیں حجاب، جیسے احتجاب، کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ سر کبرا ہے، چھپا ہوا ہے، حجاب ہے. پانچویں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ الحل فصیل. فصیل کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہونا نا. یا پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ الحل فصیل جو ہے اس کے معنی ہے بچے کا اپنی ماں کی طرف ضرورت مند ہونا، احتیاج مند ہونا. تو اللہ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. اور چھٹے اس کے معنی ہے الہ التن، یہ ہے کہ اس سے ڈرتا رہا، اس کی پناہ ڈھونڈی. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے اللہ کے چھ معنی رکھے ہیں. نمبر ایک سکنتو، نمبر دو ورفتگی ولہن، نمبر تین لاہن سے بلند شان، نمبر چار لاہا یلوہ لاہین سے احتجاب، چھپا ہوا ہونا، حجاب سے. اور اس کے بعد ہے نمبر پانچ الحل فصیل، جس طرح بچہ اپنی ماں کے لیے احتیاج مند ہوتا ہے نا، اسی طرح ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اور نمبر چھ الہ التن یا الہ الہ پناہ ڈھونڈنا. تو سب لوگ جو ہیں اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت بلندگی، اور اللہ کی بلندی، اللہ کی معرفت، اللہ تعالی جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا اور اس سے سکون حاصل کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. تو پھر بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، ایسی ذات نے قرآن نازل کیا جس کے اندر ایک اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور دوسری ہے اللہ کی صفت کہ اللہ جو ہے وہ عزیز ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ عام ذات نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے معنی عزت کے بھی ہیں، اس کے معنی غلبے کے بھی ہیں، قوت کے بھی ہیں. تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے؟ عزیز ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، شان والا ہے، ہے نا. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اور سورۃ نساء میں آپ پڑھ چکی ہیں، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت، غلبہ، سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور یہاں پہ عزیز کی صفت آئی ہے غالب کے لیے. دوسرا جو اللہ کی یہاں پہ تعارف بتایا گیا ہے، جو اللہ کی شان ہے، ایک اللہ ہی کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور وہ ہے اللہ کی صفت العلیم. العلیم، اور آپ دیکھ لیجئے کہ العلیم جو ہے یہ بھی اللہ کے مشہور ناموں میں سے ہے. عین لام میم سے بننے والا یہ لفظ جو ہے، کہتے ہیں کہ یوں دیکھیں تو کیا ہے کہ علیم، لیکن کہیں عالم بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ کا نام عالم بھی ہے نا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر شے کو جانتے ہیں. تو اللہ کا نام عالم بھی آیا، اسی طرح عالم بھی آیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، عالم بھی آیا. پھر گویا کہ 15 جگہ پر ہمیں جو ہے وہ عالم ملتا ہے، اور قرآن مجید میں عالم الغیب بھی آیا، پھر علام الغیوب بھی آیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علیم ہونے کے مختلف درجے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ کہیں آیا علیم، کہیں عالم، کہیں عالم، کہیں علام، اور کہیں عالم الغیب، اور کہیں علام الغیوب. تو پہلا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، سورۃ آل عمران. پھر دوسرا سورۃ نحل، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. پھر تیسرا، ان اللہ بکل شیء علیم. اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو ہے یہی درجے ہیں، بلکہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، ہے نا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورۃ فصلت. پھر سورۃ ہود میں ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو گویا کہ اللہ تعالی جو ہے اس کی معرفت کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ کہ وہ خود العلیم ہے. اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی سب کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، العلیم. اور العلیم کے مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی جو ہیں ان کے پاس علم ہے. کیسا علم ہے؟ زمین کے اندر کا، آسمانوں کے اوپر کا، اور انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی. پھر جو ہے اوپر سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے جو اوپر جاتی ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، اور ذرہ اور قطرہ قطرہ کی بھی چھوٹی چھوٹی جسامت، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن، میری اور آپ کی آنکھوں کی جو پلکیں ان کا جھپکنا، ایک ایک جو حرکت ہے ہم سب کی، وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اس نے قرآن نازل کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناقص ہے، نامکمل ہے، یا ہم میری اور آپ کی ضروریات کا احاطہ نہیں کرتی. یا جیسے ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ، ہم اپنی جیسے گھر میں کھانا ہی پکاتے ہیں تو ریسیپیز جو ہیں شیئر کرتے ہیں اور چینج کرتے رہتے ہیں، اور جو وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ میری کمی تھی، اس طرح اور چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ علام ہے، علیم ہے، عالم ہے، خوب جاننے والے ہیں، مستقل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا علم ہے. اور جو شروع میں بات کہہ دی، آخر تک ہم سب کے لیے وہ ٹھیک ہے. تو اس نے قرآن مجید کو نازل کیا. پھر تیسری صفت کیا ہے؟ غافر الذنب. اور آپ دیکھیں غافر جو ہے وہ آیا ہے، اور غافر کی جو صفت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، گناہ چھپانے والا. اب آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو جس دن غفور کے بارے میں بتایا تھا، تب غافر کا بھی بتایا تھا، ہے نا. کیونکہ غفور کا روٹ کیا ہے؟ غین فارا. غفار کا روٹ کیا ہے؟ غین فارا. غفران کا روٹ کیا ہے؟ غین فارا. اور غافر کا؟ غین فارا. تو غافر جو ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ کیا کرنے والے ہیں؟ گناہوں کو چھپانے والے. تو ایک رائے یہ ہے کہ روزے محشر اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے وہ چھپانے والے ہیں. ذنب, ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ذنوب, آپ پڑھ ہی چکی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں گناہوں کو چھپانے والا ہوں. تو کیا ہے کہ قرآن مجید جو نازل کیا, قرآن کی دولت سے جو تمہیں مالا مال کیا, تو لوگوں تم کیا کرو کہ تم جو ہے میری طرف لوٹ آؤ, تو میں کیا کروں گا, میں تمہارے جو گناہ ہیں ان کو چھپا دوں گا. وقابل التوبی, یہ چوتھی صفت ہے. قابل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم فاعل ہے, قبول کرنے والا, قاف با لام سے, اور قابل فاعل کے وزن پر ہے کہ قبول کرنے والا ہے. کس کو؟ توب کو. اور توب کسے کہتے ہیں؟ لوٹ آنا, پلٹ آنا, رجوع کرنا. تو کہاں لوٹنا؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹنا, شیطان سے رحمان کی طرف لوٹنا, گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم جنت کے راستے کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کرنا. تو توب, قابل التوب. تو توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ غافر الذنبی, کہ میں گناہ بخشنے والا ہوں, تو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ قابل التوب؟ یہ دو جو لفظ آئے ہیں الگ الگ, اگر آپ غور کریں تو مفہوم تو ملتا جلتا ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غافر الذنب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. مثلا کیسے؟ بغیر توبہ کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ جوں جوں آپ زندگی میں نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ پیچھے پڑ چکی نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ہے نا؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو غافر الذنب کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ جو ہے کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کی صفت کیا ہے؟ وقابل التوب. اور جو توبہ کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو معافی دیتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن توبہ کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ جو بھی توبہ کریں تو اس کی شرط کیا ہے؟ کہ سب توبہ تو نسو ہونی چاہیے. نس جو ہے وہ خالص چیز کو کہتے ہیں. اور یہ لفظ جو ہے نا نسا صوب کے لیے بھی آتا ہے کہ کپڑا جو ہے پھٹ جائے, جب اس کو سی لیا جائے نا تو کہتے ہیں نسا صوب. اسی طرح شہد جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر مکھی کے پر, اس کی ٹانگیں, اس کے پاؤں, بازو وغیرہ چھوٹے چھوٹے سب کچھ وہ بھی ہوتے ہیں, موم ہوتا ہے چھتا موم کا, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ شہد جو ان سب چیزوں سے پاک کر لیا جائے, صاف کر لیا جائے, اس کو بھی کہتے ہیں غسل اصل. تو توبۃ النسو, خالص توبہ وہ توبہ ہے کہ جس میں اخلاص ہو اور جس میں انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو, اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیک کام کرنے شروع کر دے. اور کیا کرے کہ پھر توبہ کو توڑے نہیں, قائم رہے اس پر ساری زندگی. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ معافی کی امید پر جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں اور زندگی کی امید پر گناہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. پانچویں صفت بڑی ہی زبردست ہے, بڑی ہی اہم ہے. شدید جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سخت. العقاب, آپ کو پتہ ہی ہے کہ عقاب جو ہے پاؤں کی ایڑی کو کیا کہتے ہیں, ہے نا؟ عقب سے ہے نا, کہ پاؤں کی ایڑی کے لیے آتا ہے. تو ایڑی آگے ہوتی ہے پاؤں کے کہ پیچھے؟ پیچھے ہوتی ہے نا. پاؤں کا انگلیاں اور باقی حصہ آگے ہوتا ہے اور ایڑی ہوتی ہے, ہیل پیچھے ہوتی ہے. تو جس طرح پاؤں کے پیچھے ایڑی ہوتی ہے, اس کی بیک سائڈ جو ہے, اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, جو زیادتیاں کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ شدید العقاب, اللہ کی سخت پکڑ. عقاب انجام. عقاب کے پھر معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی جو ہے جب پکڑے گا, جب سزا دے گا, تو تو سخت پکڑے گا. اور چھٹی صفت اللہ کی ہے, اللہ کا تعارف جس نے قرآن کو نازل کیا وہ کیا ہے؟ ذی الطول, وہ ذی الطول ہے. تو ذی الطول جو ہے اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جیسے اصل میں ذو زا زی ہے نا, تو زی یہاں پہ مجرور کی حالت میں, جر کی حالت میں ہے. اور طول جو ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں وسط کے. آپ دیکھیں نا, آپ کہتی ہیں کہ طول, طول لمبائی کے لیے آپ استعمال کرتی ہیں, اور مال کی وسط کے لیے بھی آتا ہے, ہے نا, مال کی وسط کے لیے. اور اگر کسی کا جسم اور جس اس کا ڈیل ڈول کھلا ہو, چوڑا ہو, لمبا ہو, اس کے لیے بھی آتا ہے. آپ پیچھے پڑ چکی ہیں تالوت جالوت کے بارے میں جب پڑھا تھا, ہے نا, تو تالوت کو جب ان پر بنایا گیا تو وہ سا تھے, وسط والے تھے, جسم ان کا بڑا اچھا تھا. تو اسی طرح یہ لفظ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, طول قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کے معنی جو ہیں فضل اور احسان کے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی چھ صفات کا ذکر کیا گیا, کیوں کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہے. قرآن کی کتاب نازل ہوئی, قرآن کی آیات نازل ہوئی, اور اہل مکہ جو تھے مکہ کی گلیوں میں جھگڑنے لگے قرآن کا, اور صاحب قرآن کا مذاق اڑانے لگے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں, بلکہ کائنات کی غالب ترین ہستی جو سب سے غالب ہے اس کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے, اور جس نے نازل کیا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. اور پھر کیا ہے, اور وہ بندے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں, قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, خود بخود ان کے گناہ بخشتا چلا جاتا ہے, اتنا مہربان ہے. اور چوتھی بات کیا, کہ جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آتے ہیں کافر, یا عام مسلمان بھی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پانچویں صفت, جو توبہ نہ کریں, جو ایمان نہ لائیں, جو اللہ کی طرف رجوع نہ کریں, جو باغی اور سرکش بن جائیں, جن کی گردنیں کبر سے اکڑی رہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کی گردنوں کو توڑ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. کیوں؟ شدید العقاب ہے, دنیا میں بھی یا پھر آخرت میں بھی. اور چھٹی صفت یہ ہے, پھر اللہ سزا دیتا کیوں نہیں, وہ پکڑتا کیوں نہیں, وہ مجرموں کو بھی نوازتا کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مجرم یہ کہتے تھے کہ جب ہم انکار کر رہے ہیں تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں, تو تعارف کروایا کہ وہ تو ذی الطول ہے, ذی الطول ہے, وہ فوراً نہیں نافرمانوں کو جو ہے اپنے انعامات سے محروم کرتا, وہ تو بڑا کشادگی رکھنے والا ہے, بڑے فضل اور احسان والا ہے, بڑی وسعت والا ہے, یہ مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بڑا کچھ ہے اس اللہ کے پاس. تو گویا کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس کی ہوں ایسی صفات, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر وہی, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع بھی اللہ سے ہوا, من اللہ, قرآن نازل ہوا الہ سے, جس کی چھ صفات. تو جس کی ایسی صفات ہو تو اہل مکہ الہ اسی وہی تو ہونا چاہیے, کوئی اس کے سوا اور معبود نہیں ہونا چاہیے. اور جب اللہ کو الہ بنا لیا جائے, اللہ کو الہ مان لیا جائے, تو پھر اللہ جو ہے وہ کون ہے کہ جس کے نام سے تسکین ہوتی ہے, پھر اللہ کون ہے جس کا دل شدائی ہونا چاہیے, پھر اللہ کون ہے جو بلند شان والا ہے, پھر اللہ کون ہے جو کہ ہم سے چھپا ہوا ہے لیکن وہ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے, پھر وہ اللہ کون ہے کہ ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں, ہم اس کے محتاج ہیں, پھر وہ اللہ کون ہے, ہم سب کو اسی سے ڈر کر اس کی پناہ مانگنی چاہیے, اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ ہے اصل بات کہ ہم جو ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کے لیے سجدہ کریں, اپنے دلوں کو جو ہے وہ سکون دیں, تسکین دیں, اور اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو لا الہ الا ہو توحید, الیہ المصیر عقیدہ آخرت. تو اللہ کا جتنا تعارف کروایا گیا تو دو دلائل جو ہے میرے اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے. المصیر جو ہے یہ مصدر میمی ہے, ظرف زمان مکان دونوں ہی, لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور لوٹنے کی حالت کو بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور بڑا ہی خوبصورت کروایا. یہ جو آیات ہیں ان آیات کے بارے میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور عجیب واقعہ ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا. میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دو رکعت پڑھ لوں. میں نے نماز سے پہلے حامیم جو ہے حامیم المومن, اس کو حامیم المومن بھی کہتے ہیں نا, آگے اس میں ایک مومن کا ذکر بھی آتا ہے جو کہ فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور ایمان لے آیا. تو اصل میں چونکہ بہت سی اب سات صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں تو حامیم سجدہ حامیم مومن اس کو فرق کرنے کے لیے. تو اب کہتے ہیں کہ میں نے نماز سے پہلے حامیم المومن کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھی. اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں. اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنبی کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو, یا غافر الذنبی اغفر لی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ اے گناہوں کو بخشنے والے اور خود بخود ہی بخش دینے والے, اغفر لی. اور ہم سب کو کیا کہنا چاہیے, اغفر لنا, اے اللہ تو ہمیں بخش دے. پھر جب قابل توب پڑھو تو دعا کرو, یا قابل توبی اقبل توبتی. تو کیا کہیں گے, اقبل توبتنا, کہ ہماری توبہ قبول کر لے. اور پھر جب پڑھو شدید العقاب تو کہو, یا شدید العقابی لا تعاقبنی. تو کیا کہیں گے, لا تعاقبنا, اے سخت عقاب والے, سخت سزا دینے والے, مجھے عذاب نہ دینا. اور جب ذی الطول پڑھو تو یہ دعا کیا کرو, یا ذی الطولی طل علیہ بخیر. تو علیہ کی بجائے علینا کہہ سکتے ہیں جب جمع کے لیے استعمال کرنا, تو اے انعام اور احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت سننے کے بعد جو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا. میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا, لوگوں سے پوچھا کہ ایک شخص ایسے لباس والا یہاں سے گزرا, تو سب نے کہا کہ مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی شخص جو ہے وہ نہیں دیکھا. اچھا, بہرحال انہی آیات کی تاثیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے پاس ایک شخص تھا جو آیا کرتا تھا اور آپ سے ملتا, آپ کی صحبت سے فیض حاصل کرتا. اور وہ شخص جو تھا اہل شام میں سب سے بڑا, جیسے بڑا باروب شخص تھا, سب سے بڑا تو نہیں لیکن جو بڑے بڑے باروب شخصیت تھی ان میں سے ایک تھا. اب پھر کیا ہوا کہ پھر اس نے جو ہے وہ آنا چھوڑ دیا, کبھی نظر ہی نہیں آیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ کیا وہ شخص کہاں گیا, کیا حال ہوا اس شخص کا, اب وہ شخص نظر ہی نہیں آتا. تو آپ پوچھنے لگے تو لوگوں نے کہا, امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں, وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا ہی افسوس ہوا. آپ نے اپنے کاتب منشی کو بلایا اور اسے کہا کہ لکھو, من عمر بن خطاب الى فلان بن فلان سلام علیک فانی احمد الیک احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. تو آپ نے جو ہے آخر تک یہ آیات لکھی. پھر اہل محفل سے کہا سب مل کر اس کے لیے دعا کرو, کیوں سب کے سامنے ایک بات آ چکی تھی. اب سب سے کہا کہ اس کے لیے مل کر دعا کرو کہ اللہ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاصد کے ہاتھ میں خط بھیجا, یہ والا جو لکھا تھا, اور اس کو ہدایت کر دی. کاتب جو قاصد تھا پتہ اس کو کیا ہدایت کی, یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ وہ نشے میں سے ہوش میں نہ آ جائے. پہلی بات تو یہ کہی. دوسری کہی اس کو اس کے سوا کسی اور کو نہ دینا, کیونکہ ڈائریکٹ بات اور اثر کرتی ہے, انڈائریکٹ وے میں چینج بھی ہو جاتی ہے. اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو پڑھا, بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا, اور پھر جو ہے پھر روتا کہ اس نے مجھے سزا سے ڈرایا گیا ہے. سزا کا سوچتا تو روتا, اور پھر سوچتا کہ معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے, غافر الذنب قابل التوب, اور پھر وہ شراب سے باز آ گیا، ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس کبھی نہ گیا۔ اب کیا ہوا، اب یہ خط تو دے دیا، اس نے پڑھ بھی لیا، اس کے اثرات جو بھی تھے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں پھر پوچھتے کہ کیا اس کے کسی اثر کی کوئی خبر ملی، کچھ پتا چلا؟ لوگوں نے کہا کہ ایسے معاملات میں جب آپ کو پتا چلا نا اس کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی یہ خبر ملی کہ اب اس نے توبہ کر لیا اور سچی توبہ، تو آپ نے پھر لوگوں کو کیا کہا کہ جب کسی بھائی کی لغزش کا پتا چلے کہ وہ کسی اس طرح میں مبتلا ہو گیا ہے برائی میں، تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو، نمبر ایک اس کی تدبیر کرو، نمبر دو اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ۔ یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں نا، ایک طرف اللہ کی رحمت کا بھروسہ بھی ہے اور ساتھ میں اللہ کی پکڑ کا ڈراوا بھی ہے نا، تو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار مت بنو۔ شیطان کے مددگار کیسے بنتے ہیں؟ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑا برا ہے، بہت گندا ہے، میں نے ملنا چھوڑ دیا، اور پھر اسے نفرت، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو کہا کیا کہا، اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ تو ان آیتوں سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں دعوت اور تبلیغ کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے یہ بہترین عظیم الشان نسخہ ہیں، ہے نا؟ اور دوسری بات جو ہے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا بھی ہے اور پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی امید بھی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اب بات کی طرف آتے ہیں، بات کیا ہے؟ ما یجادلو، نہیں وہ جھگڑا کرتے، اور بات ہو رہی ہے جھگڑا کرنے کی، اور مجادلہ کرنا جھگڑا کرنا، اور جھگڑا جو ہے کس طرح کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کر جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ جھگڑا کرنے والا کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جھگڑا کیا جاتا ہے۔ اور جھگڑے کے لیے قرآن میں کتنے لفظ آئے ہیں؟ 8 لفظ آئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یجادلو، تو جدل جو ہے یہ 8 میں سے چوتھا درجہ ہے، اور جدل جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ گفتگو میں دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش، ایسے نہیں جھگڑا، گفتگو میں دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ما یجادلو، نہیں وہ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، کہ وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، نہیں وہ جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں الا مگر۔ اب جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ جو غالب آنا چاہتے ہیں، جو پیارے رسول پر، اہل ایمان پر غالب آنا چاہتے تھے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ تو انکار کرنے والے قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن اگر آج مسلمانوں میں سے جھگڑا کرنے لگے کہ یہ آیت جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ آیت تو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ پرانے زمانے کی فرسودہ باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اور یہ تو بہت گئی گزری باتیں ہیں، یہ جھگڑا بھی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں قرآن کے بارے میں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج مسلمان ایسی ایسی جسارتیں کرتے ہیں کہ روح اس تصور سے کام جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ ایک گناہ ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پر عمل نہ کرتے ہوئے قرآن کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرنا، اپنی مرضی کے، نہیں نہیں قرآن میں ایسے ہے، جیسی زندگی گزر رہی ہے قرآن کو کہنا کہ قرآن میرے مطابق ڈھل جائے، خود اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالنا، یہ بہت زیادہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ بلانے والی بات ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو عبرت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، فلا یغرر کا، پس تجھے جو ہے وہ دھوکا نہ دے. تو غین را را کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوکا دینا, غرور ہے نا, دھوکا دینا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دھوکا نہ دے. کاف کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے, اور اس سے مراد جو ہیں وہ تمام مسلمان ہیں. اصل میں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے, رسول اللہ کو تو کوئی دھوکا تھا ہی نہیں, نہ مسلمانوں کو کوئی دھوکا تھا. تو پھر کیا بات ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اہل مکہ کو ڈانٹا جا رہا ہے, قریش کے جو متکبرین ہیں جن کو اپنے اقتدار, اپنی سیاست, اپنی امارت پر گھمنڈ تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں, ان کو دھمکی دے رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا؟ فلا یغرور کا, کہ آپ کو دھوکہ نہ دے. تقلبہم, اور آپ کو پتہ ہی ہے قاف لام با کے معنی ہوتے ہیں حالت کی تبدیلی, اور انقلاب بھی اسی سے ہے, دل کو بھی کہتے ہیں, دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو یہاں پہ تقلب کا لفظ آیا ہے, اور تا کا شروع میں اضافہ ہے, لام کا اضافہ ہے. تو تقلب کے معنی ہوتے ہیں چلت پھرت. چلت پھرت کیسے؟ کہ جس کے پاس ہو دولت, جس کے پاس ہو گاڑی, جس کے پاس ہو کرسی, یا منصب, دولت, نوکر چاکر, تو کیا ہے, کبھی ایک گاڑی پر جا رہا ہے, کبھی دوسری گاڑی پر آ رہا ہے, کبھی ایک گھوڑے پر, کبھی دوسرے گھوڑے پر, کبھی ایک خادموں کا دستہ ہے, کبھی نوکر ہے, خدام ہے, حشام ہے. تو بڑی آتا جاتا ہے, بڑی اس کی چلت پھرت ہوتی ہے, چلنیاں پھرنیاں. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خوب گھومتا پھرتا ہے, خوب آتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, یہ بات بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ تجارت کرتے تھے اور مختلف شہروں میں آتے جاتے تھے. تاجر کون ہوتے ہیں؟ تاجر مالدار تو ہوتے ہیں, امیر ہی تو ہوتے ہیں, دولت ان کے پاس ہوتی ہے. دوسرے شہروں میں آتے تو کثیر نفع حاصل کرتے. تو اپنے آپ کو یہ بہت سمجھ رہے ہیں کہ ہم تاجر ہیں, ہم دنیا میں آتے جاتے ہیں, ہمیں خوب پتا ہے, دولت ہمارے پاس ہے, نوکر چاکر. اور کیا ہے, تکلبہم فی البلاد, بلد کی جمع ہے بلاد. تو شام کا علاقہ, یمن کا علاقہ, ارد گرد کا علاقہ جہاں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے. تو اے مسلمانوں, ان کی یہ تجارت, ان کی یہ چلت پھرت, ان کا یہ عروج, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. کذبت قبلہم, اب اللہ تعالیٰ تاریخ سے دلیل دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں. کذبت قبلہم, جھٹلایا ان سے پہلے. کذبت جو ہے آیا ہے واحد مونس کا صیغہ, یہ قوم کی وجہ سے آیا ہے. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے. کیسی عظیم تھی وہ قوم, تو کیسا ان پر عذاب آیا. والاحزاب, اور گروہوں نے, حزب کی جمع ہے احزاب, اور احزاب سے پھر مراد کون ہیں؟ احزاب سے مراد وہ تمام قومیں اور وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, جنہوں نے اللہ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑایا. تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. قوم نو بھی تھی, احزاب بھی تھے, اور حزب سے آپ کو تمام قوم مراد لے سکتی ہیں, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم فرعون ہے, شعیب علیہ السلام ہے, لوط علیہ السلام ہے. تو احزاب کہہ کے جمع, ایک کا ذکر کر کے بہت کا ذکر کر دیا, کیونکہ احزاب من بعدہم, ان کے بعد. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہی نہیں, اور بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا. وہ ہمت, ہما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارادہ کرنا. آپ کہتے ہیں نا ہمت ہی نہیں ہو رہی, تو ہما ارادہ, مضبوط ارادہ. اور پھر کیا ہے کہ آپ اس ارادہ جو کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پورا بھی کرنے لگے. آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا, وہ ہما لو لا را برہان رب ہے نا, رب ہوں, کہ ہاں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی آگے بڑھتے, اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے. اور آپ نے ہاں محمد طائفتا نے, کہ دو گروہوں نے جو ہے وہ ارادہ کیا. تو ارادہ کرنا, آگے بڑھنا, محمد اور ارادہ کیا, کل امت, ہر امت نے کیا فرمایا, اور ارادہ کیا ہر امت نے, بے رسول, اپنے رسول کے بارے میں, بے جو ہے اباؤٹ, یعنی اپنے رسول کے متعلق قوموں نے جو ہے وہ کیا ارادہ کیا, گویا کہ وہ قومیں ایسی جھٹلانے والی تھیں اور اس طرح سے جو ہے وہ انکار کر رہی تھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کے بارے میں جو ہے یہ ارادہ کر لیا اور اپنے رسولوں کے بارے میں قوموں نے یہ سوچا کہ گویا کہ ان کے رسول جو ہیں وہ کیسے ہیں، رسول جو ہیں وہ سچ نہیں بول رہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے رسولوں کو وہ گرفتار کر لیں گی، ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کو گرفتار کرنے کے کا ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیں گی، نعوذ باللہ. یہ تھا آپ دیکھیں کہ غالب آنا، جھگڑا کرنا، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا بلکہ آگے بڑھ کر وہ رسولوں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگی. وحمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا، کیا لے یا خذوہ، کہ اس کو پکڑ لیں. پکڑنے سے مراد کیا، گرفتار کر لیں اور اس کو ختم کر دینا، اس بلا وجادلو، اور انہوں نے جھگڑا کیا بالباطلی. اب یہاں پہ جھگڑے سے مراد کیا ہے، وجادلو بالباطل القول، کہ انہوں نے جو جھگڑا کیا تو جھوٹا جھگڑا کیا. تو باطل کیا ہے کہ انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا، باطل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، حق. انہوں نے بغیر حق کے جھگڑا کیا رسول کے بارے میں، رسول کے پیغام کے بارے میں. اور کیوں کر رہے تھے، لیدحدو کے معنی کیا ہے، تاکہ وہ زائل کر دیں بہی اس کو. اصل میں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، دال ہا دوات کے معنی ہوتے ہیں جیسے مذبو کی پاؤں پٹکنا، جیسے کسی کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو مذبو جس کو ذبح کیا جاتا ہے مفعول، اس کی کیا حالت ہوتی ہے، شکست خوردہ ہوتا ہے، ڈگمگا چکا ہوتا ہے، گر چکا ہوتا ہے، ڈھہ چکا ہوتا ہے، پھسل چکا ہوتا ہے، پاؤں پٹک رہا ہوتا ہے نا. تو پاؤں پھسلنا، مذبو کا پاؤں پٹکنا، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں دہتی شمس، سورج کا ڈھلنا، مشرق سے نکلتا ہے، عروج پر ہے، اب ڈھل رہا ہے تو کیا ہے، مغرب کی جانب جا رہا ہے، شکست کھا چکا، ڈھل رہا ہے. اسی طرح ادحدا، دلیل کو پھسلانا، کوئی دلیل دے اور اس کی جو دلیل ہے اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، اس کو شکست دے دی جائے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ جو جھگڑا کرنے والے جھگڑالو لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں پکڑنا چاہتے ہیں رسول کو، لیدحدو بہ الحق، تاکہ جو ہے وہ اس کو کیا کریں کہ زائل کر دیں بہی اس کے ساتھ، الحق کا حق کو. تو اور حق سے مراد کیا ہے، حق کیا ہے کہ رسول نے جو دعوت دی، جو قرآن جو ہے پیش کیا، جو پیغام دیا، تو اس پر جو ہے وہ اس کو جھٹلا دیں، اس کو شکست دے دیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے ان کا حال، فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے پھر ان کو پکڑ لیا، پھر میں نے ان کو کیا گرفتار، فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، پس کیسا تھا میرا عقاب. تو جیسے پاؤں کے پیچھے جو ہے وہ ایڑی ہوتی ہے، تو اب جو ہے یہ تھا ان کے عمل کیا تھے، ان کے گناہ کیا تھے. نمبر ایک ان کا گناہ کیا تھا، یجادل. نمبر دو کفارو. نمبر تین یہ جو تقلب تھا نا فی البلاد، اس نے اس وجہ سے ان کے اندر جو تھا نا غرور اور کبر پیدا ہو گیا تھا، چلت پھرت، تجارت، دولت، کرسی، منصب، جاہ وغیرہ. نمبر چار کذبت. نمبر پانچ ہمت. اور ہمت کا پتہ کیسے چلتا ہے، یا خذوہ، رسول کو پکڑنا، گرفتار کرنا. اور یہ کیا چاہتے تھے کہ باطل جو ہے اس کو اوپر لے آئیں اور حق کو شکست دے دیں. اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت جو ہے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا جدالا فی القرآن کفر، کہ بعض جدال قرآن میں کفر ہوتے ہیں. کیونکہ جدال فی القرآن کو قرآن نے کفر کہا نا، تو رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا، کیونکہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے دینا، اپنی منمانی تفسیر کرنا، اپنی مرضی سے اس کے بارے میں فتوے دے دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جو کسی آیت قرآن کے متعلق جھگڑ رہے تھے. آپ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے, آپ کے چہرہ مبارک سے غصے کے اثار محسوس ہو رہے تھے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہ جدال جس کو قرآن بھی کفر کہتا ہے اور حدیث بھی کفر کہتی ہے, اور اس وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے, فاخذتہم فکیف کان عقاب, اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں, نمبر ایک, قرآنی آیات پر تان کرنا اور فضول قسم کے شبہات نکال کر اس میں جھگڑا کرنا. نمبر دو, کسی آیت قرآن کے ایسے معنی بیان کرنا جو دوسری آیات قرآن اور نصوص سنت کے خلاف ہو, جو قرآن کی تحریف کے درجے میں آ جائیں, ہے نا؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے نا. پھر اسی طرح کسی آیت سے احکام اور مسائل جو ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے, لیکن کیا ہے کہ کسی آیت کو نکال لینا باہر, ایک آیت کو لے نکال کر اور اس کو جو ریفرنس ہے نا اس سے نکال کر الگ سے پھر اس کے معنی بیان کرنا. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو قرآن کے اندر نہیں سمجھتے, کیونکہ ایک آیت کا لنک دوسری آیت سے ہوتا ہے, پیچھے سے بھی آگے سے بھی, سیاق و سباق جسے آپ کہتے ہیں, پیچھے سے بھی ہوتا ہے لنک اور آگے سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ نا بیچ میں سے اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لو جی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے یہ کفر ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ مجادلہ کرنے والے, کفر کرنے والے اور جھٹلانے والے ایسے ہیں, فاخذتہم, بس میں نے ان کو پکڑ لیا, فکیف کان عقاب, پھر کیسا تھا میرا پکڑ. اور جیسے آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں, فکیف کان عذابی و نکر, ہے نا, تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسا تھا میرا عذاب. اور آیت نمبر 6 میں کہا وکذالک حقت, اور اس طرح پوری ہو چکی, حقت پوری طرح ثابت ہو گئی. اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ثابت کر دیا, کیا, کلمات ربی کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے کلمات حق ہو گئے. کلمات سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمہ کی جمع ہے کلمات, اور کلمات العذاب مراد ہے, اللہ کا عذاب کا فیصلہ. اللہ کا عذاب کا فیصلہ حق ہو چکا, کن پر؟ علی الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا. اور کیا ہے فیصلہ؟ انہم اصحاب النار, کہ یہ ہیں آگ والے, یہ آگ کے ساتھی ہیں, یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک قرآن مجید پر ایمان نہ لانے والے, قرآن کو جھٹلانے والے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں, اگر اللہ کا انکار کرتے ہیں, آخرت کا انکار کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی پکڑ جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت ہے.